ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز یہ سورہ سجدہ چل رہی ہے اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے چونکہ اپنی قدرت کا بیان فرمایا توحید کا بیان فرمایا اسی کے بارے میں فرمایا آخرت کا بیان اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور جب کبھی آپ دیکھیں کہ مجرمین یعنی کافر لوگ گناہگار فاسق لوگ ناکسو رؤوسہم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں یعنی دنیا کے اندر تو آدمی بعض اوقات سرکشی پہ آمادہ ہوتا ہے اور اللہ کی مانتا نہیں کسی کے پاس اگر تھوڑی سی شہرت آ جاتی ہے تھوڑا سا کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی ماننے کے لیے تیار ہوتا نہیں بعض اوقات لیکن اسی طریقے سے جو مجرمین ہیں یعنی کافر لوگ ہیں فرمایا کہ جب آپ دیکھیں گے ان کو کہ اللہ کے سامنے وہ بھی سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا یعنی جو کچھ انتہائی شرمندگی کے عالم میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور یوں کہیں گے کہ ہمارے رب کہ یعنی ہم نے دیکھ لیا یہ سن لیا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے ہم نے پہلے ہماری آنکھیں بھی بند تھیں ہمارے کان بھی بند تھے ہم اللہ کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اب ہم نے اللہ آخرت آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تب ہمارے کان بھی کھل گئے، آنکھیں بھی کھل گئیں، ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہم کو واپس کر دیجئے، دنیا میں بھیج دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون، ہم لوگ نیک کام کریں گے، اب ہم کو یقین آ گیا۔ اور قرآن کریم نے دنیا کو یہ کہا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، جب انسان دنیا میں ہوتا ہے نا تو بڑی موج مستی میں ہوتا ہے، ہر انسان جس کو اللہ نے صحت دی ہے، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، جس کو اللہ نے کچھ بھی دیا ہے، بڑی موج مستی میں وہ گزارتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ اس کو ہدایت دے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات آسانی سے ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کو کہو کہ بھئی تم ناجائز کماتے ہو تو مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، ان کو آپ کہو کہ بھئی تم جھوٹ بولتے ہو تو ناراض ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ان کو۔ اس کیوں؟ اس لیے کہ جوانی ہوتی ہے، دنیا کے مزے لچھے ہوتے ہیں، تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا نہیں۔ اور اس دھوکے میں ہم میں سے ہر شخص رہ جاتا ہے کہ دنیا میں ہم اسی طرح اچھے اور طاقتور رہیں گے جیسے اب ہیں، کبھی ہمیں کچھ ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کے جانی ہے، یہی کچھ بھی ساتھ لے کے جانا، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، ساتھ جائیں گے تو کیا جائیں گے، اعمال جائیں گے، اور ان اعمال کو جتنا انسان نے جو اچھا عمل دنیا میں کیا ہوگا اسی عمل کو وہ آخرت میں اپنے سامنے دیکھے گا، وہی عمل اس کے سامنے اس کو نہ ملے گا، اسی کے بنیاد کے اوپر اس کے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے، سب کچھ اسی بنیاد پر ہو رہا ہوگا۔ تو جو کافر ہوں گے یا فاسق و فاجر ہوں گے وہ سب یہ چاہیں گے کہ اللہ ہم نے تو دنیا میں آپ کی بات مانی نہیں، ہمیں لوگ کہتے تھے، ہم قرآن میں پڑھتے تھے کہ آخرت ہے، روز سزا ہے، روز جزا ہے، انعام بھی ملے گا، سزائیں بھی ملیں گی، ہمارے تو ذہن میں ہی نہیں آتی تھی کہ ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے، اب ہم نے مان لیا، اب ہم نے دیکھ لیا، ہمارے کان کھل گئے، ہماری آنکھیں کھل گئی، اے اللہ اب ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، اب ہم نئے کام کر کے پھر دوبارہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صحابہ بڑے متبع سنت، انتہائی سختی کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو کسی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو فوراً اترے، ایک طرف کو کھڑے ہو کر آپ نے دو رکعت نفل نماز پڑھ لی اور دوبارہ پھر بیٹھے، پھر روانہ ہو گئے اپنی سواری پہ۔ کسی نے پوچھا، ان کے ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ دو رکعت نفل نماز اس وقت میں کیوں پڑھے، آپ کا تو معمول ہے نہیں اس وقت نماز پڑھنے کا، عام نمازوں کا وقت نہیں ہے، درمیان میں ہے، وہ بھی سواری سے آپ اترے، اتر کے دو رکعت پڑھی پھر آگے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ ہم سب کے عمل کا قابل ہے، ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب انسان اپنی قبر میں ہوگا تو یہ افسوس کیا کرے گا کہ میرے پاس اتنا خالی وقت ہوتا تھا، میں دو رکعت نفل نماز کیوں نہیں پڑھ لیتا تھا، میرے پاس اتنا خالی وقت ہوتا تھا دنیا میں، ادھر ادھر وقت گزاری کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو دو رکعت نفل نماز، کاش میں اس وقت دو رکعت نفل نماز پڑھ لیا تھا۔ یہ حسرت کرے گا ایک مردہ اپنی قبر میں، تو فرمانے لگے کہ میں مرنے کے بعد حسرت کروں، اس سے بہتر ہے کہ بھی دو رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ حقیقت بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہم کتنا وقت اپنا صبح سے لے کے رات تک ادھر ادھر گپ شپ باتیں ان چیزوں میں بربادی کا لگا دیتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے کہ کبھی نفل پڑھ لیے، کبھی تلاوت کر لی، کبھی ذکر اللہ کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہی تو چیزیں کام آنے والی ہیں، یہی تو چیزیں انسان کے کام آتی ہیں۔ یہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کتنی ہماری دنیا کی مشکلات اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال سے ختم فرما دیتے ہیں. مشکلات آتی ہیں کہ نہیں آتی دنیا میں؟ طرح طرح کی مشکلات آتی ہے، یہ ساری مشکلات اللہ تعالیٰ انسان کی ختم کر دیتے رجوع الی اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرنا. یہ بڑی عظیم عبادت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف لو لگانا، جس کے لیے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر بیٹھو، مصلے پر بیٹھو، غسل کرو، خوشبوئیں لگاؤ. نہیں، چلتے پھرتے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، درود شریف پڑھ رہے ہیں. یہ رجوع الی اللہ ہے. یہ جو رجوع الی اللہ ہے، اللہ کی طرف جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہاں اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرما رہے ہیں. کتنی مشکلات رجوع الی اللہ سے ختم ہوتی ہیں، کتنی دشواریاں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ختم ہوتی ہیں، کتنے نتنے اچھے کام اللہ تعالیٰ رجوع اللہ سے بنا دیتے ہیں. اب آدمی بعض اوقات دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے کہ جی میں تو اتنی دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی دعا رائدہ نہیں جاتی. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو وہی دے دیتے ہیں جو اس نے مانگا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس دعا کے بدلے میں کچھ اور اس کو عطا فرما دیتے ہیں، کچھ اور اس کو دے دیتے ہیں. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو ملا وہ کس دعا کی وجہ سے ملا، مانگا کیا تھا، مل کے آ رہا، پتہ بھی نہیں ہوتا. اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہمارے کان کھل گئے، آنکھیں ہماری کھل گئیں، فرجعنا، اب ہم کو بھیج دیجئے واپس دنیا میں کہ ہم نیک کام کریں، انا موقنون، اب ہم کو یقین آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے، سب کو زبردستی کہتے چلو بھائی سب یہ ہدایت مل گئی. نہیں، ولیکن حق القول منی، لیکن ایک بات میری طرف سے ثابت ہو چکی، کیا؟ لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری بات نہیں مانی، اپنی مرضی سے میری بات نہیں مانی، جان وہ میری بات مان سکتے تھے، میری باتوں پر عمل کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، ان کو تو میں سزا دوں گا. اللہ نے ہمیں دنیا میں اختیار دیا ہے، ہمارے اوپر اللہ نے دنیا میں زبردستی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ صاحب زبردستی میں یوں کرو، نہیں، اپنا اختیار دیا، اپنی فہم دی. نماز پڑھنی اپنی مرضی سے پڑھو گے، روزے رکھنے اپنی مرضی سے رکھو گے، نوافل پڑھنی اپنی مرضی سے کرو گے، کسی گناہ میں مبتلا ہوئے اپنی مرضی سے گناہ میں مبتلا ہوگے، ہر کام اپنی مرضی سے کیا ہوگا. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بنا بما نسيتم. جب یہ گناہگار لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ آج مزہ چکھو اس بات کا کہ تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، تم نے دنیا میں ہمیں بلا کے رکھا، دنیا کے کسی معاملے میں تم نے ہمارے حکموں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. فذوقوا بما نسیتم، آج تم مزہ چکھو بما، اس چیز کا، نسیتم، جس کو تم نے بھلا دیا تھا. کیا چیز تھی وہ؟ لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات کو جو تم نے بھلا دیا تھا کہ کبھی اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے بھی کبھی جواب دینا ہے، اس چیز کو تم نے بھلا دیا تھا، آج تم اس کا مزہ چکھو. انا نسیناکم، اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا. انا نسیناکم، آج ہم نے تم کو بھلا دیا. وذوقوا عذاب الخلد، اور دائمی عذاب کا مزہ چکھو. بما کنتم تعملون، جو کام تم دنیا میں کرتے تھے. آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں ہمارا پورا ملک لے لیں آپ, پورے ملک لے لیں اور آگے بڑھے, اسلامی ممالک کو لے لیں, حکومت عدالتوں یہ اسمبلیوں میں قوانین بن رہے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کسی سے کہ جی اللہ کا قانون کیا ہے, اللہ کیا کہتا ہے اس قانون کے بارے میں؟ کوئی ہوش نہیں کہ اللہ نے بھی کوئی بات کی ہے. اللہ کے نبی بھی تو کوئی قانون لے کر آئے تھے, کوئی ضابطے لے کر آئے تھے. اسمبلیوں میں قوانین بن رہے ہیں سارے, کوئی کسی میں کوئی غلطی ہے, کسی میں کوئی غلطی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اللہ کے حکم کی طرف نہیں دیکھنا کہ اللہ نے کیا کہا. بڑے بڑے معاہدات کمپنیوں کے, اداروں کے آج وجود میں آ رہے ہیں. کتنی کمپنیاں بے شمار, کتنی کمپنیاں بے شمار, ہر کمپنی کے باقاعدہ یعنی قوانین بنتے ہیں, ضابطے بنتے ہیں, ان کے پروڈکٹس بنتی ہیں, ان کے مینوز بن رہے ہوتے ہیں, ان کی تفصیلات طے ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کوئی کمپنی اس بات کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں نے جو یہ اپنے قانون ضابطے بنائے, یا میرے فلانی کمپنی فلانے ادارے کے ساتھ فلانے ملک کے ساتھ تجارت کا معاہدہ ہوا, میں یہ بھی تو دیکھ لوں کہ اس میں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں میں نے توڑا. کوئی توجہ بھی نہیں, اور ذہن میں ان کے یہ بھی ہے کہ ان تجارت کے معاملہ میں اللہ کے قانون کا کیا تھا. اللہ کا قانون تو نماز روزے کی حد تک ہے, نماز پڑھو, روزے رکھو, زکات دو, حج کرو, وقت سے ختم. کمپنیوں میں کہاں سے شریعت آ گئی, تجارت میں کہاں سے اللہ کے احکامات آ گئے؟ یہ تو ہم آزاد مادر پدر آزاد ہیں, جو دل چاہے کرتے پھرے. یہ دماغوں میں بیٹھا ہوا ایک خناس ہمارے بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مذہب کا کام انفرادی زندگی کی حد تک ہے, ریاست کے اندر, حکومت کے اندر, عدالت کے اندر یہ مذہب کا کام کوئی نہیں. مذہب کا کیا تعلق ان چیزوں سے؟ یاد رکھیے, یہ اتحاد درجے کی گمراہی ہے کہ مذہب کا کام انفرادی زندگی سے, میں گھر میں ہوں, مسجد میں ہوں تو میں مذہب پر عمل کر لوں گا, لیکن جب میں بازار میں جاؤں گا, میں اپنی دکان پر بیٹھوں گا, میں اپنے کاروبار کو کروں گا, ملازمت پر جاؤں گا, تو وہاں مذہب کا کیا کام ہے؟ وہاں میں آزاد ہوں, جس طرح دل چاہے تجارت کروں. یہ دماغوں میں خناس بعض لوگوں کے سیکولر لوگ بٹھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی سب سے بڑی شاہد ہے, اور اس کا سب سے بڑا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صرف گھر تک نہیں محدود رکھا, انفرادی زندگی تک نہیں محدود رکھا, مسجد اور گھر تک نہیں رکھا, بلکہ پوری حکومت کا نظام اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلایا اور چلا کر دکھایا. صرف آپ نے نہیں چلایا, تمام خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین, چاروں خلفاء, ان سب نے شریعت کے مطابق چلایا. بات کی خلافتیں, انہوں نے شریعت کے مطابق چلایا, دنیا کو یہ بتایا کہ نظام حکومت شریعت کے مطابق ہی چلا جا سکتا ہے, ورنہ یہی بندر بانٹ ہوگی جو آج ہمارے یہاں بندر بانٹ ہے, جس کے جو ہاتھ لگ گیا وہ لے گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ کافر لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آج مزہ چکھو اس بات کا کہ آج کے دن کو تم بھول گئے تھے اللہ کے سامنے آنے کو, جب تم ہمیں بھول گئے تھے تو ہم نے بھی تم کو بھلا دیا, جاؤ مزہ چکھو عذاب کا. ہم دنیا میں اگر اپنے تمام معاملات میں اللہ کو بھولیں گے تو اللہ ہمیں بھولے گا. یہ جو ہم آج اگر بڑے ہیں, کسی وجہ سے کوئی حکومت کا کوئی عہدہ ہمارے پاس آ گیا, کسی کمپنی کے ہم ڈائریکٹر لگ گئے, کچھ دولت ہمارے ہاتھ چڑھ گئی, تو کتنے دن کی؟ ہم اس تھوڑے سے چند چیزوں کے خاطر اگر اللہ کو بلا کر رکھ دیں گے, ہم تھوڑی سی چیزوں کے خاطر اگر اللہ کو بھول جائیں گے, تو پھر اللہ نے بھی تو ہمیں بھولنا ہے, تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ مسلمان کی شان یہ ہے, مسلمان کا کام یہ ہے, پکے مسلمان کا کام یہ ہے, اپنے ہر کام میں وہ شریعت کی بالادستی کو سامنے رکھے. اگر وہ اپنا کوئی تجارتی معاہدہ کر رہا ہے تو کسی سے مشورہ کرے کہ میں اس تجارتی معاہدے میں کوئی حرام کام میں تو نہیں مبتلا ہو رہا, اگر مبتلا ہو رہا ہوں تو اس کا حل کیا, حل بھی تو ملتا. پوچھے, کوئی معاہدے بن رہے ہیں تو پوچھے, علماء سے پوچھے, مفتیان اکرام سے پوچھے کہ میرے اس معاہدے میں کون سی چیز غلط ہے, میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں. قرآن یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے کہ ہم نے صرف فجر کے بعد اس کی تلاوت کر لی, وہ بھی صرف رمضانوں میں. یہ قرآن پاک یہ ہمارے گھروں کی کتاب بھی ہے، یہ ہمارے بازاروں کی کتاب بھی ہے، یہ ہماری عدالتوں کی کتاب بھی ہے، یہ ہماری پارلیمنٹ کی کتاب بھی ہے، یہ ہماری حکومت کی کتاب بھی ہے، یہ ہمارے ہر چیز کی کتاب ہے، ہر چیز کی رہنمائی کلام پاک میں ہے۔ ہم اس کلام پاک کو چھوڑیں گے، کلام پاک ہمیں چھوڑ دے گا۔ ہم اس کلام پاک کو چھوڑیں گے، کلام پاک ہمیں چھوڑ دے گا۔ ہم کس خواب و خیال کے اندر مبتلا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی شکایت لگائیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے، میری اس امت نے کلام پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ شکایت لگائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے، اے میرے رب، میری اس قوم نے کلام پاک کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا۔ یا دونوں مطلب ہیں اس کے، چھوڑنے کا مطلب یہ کہ تلاوت کو چھوڑ دیا تھا، پڑھتے ہی نہیں تھے، اور چھوڑنے کا دوسرا مطلب یہ کہ اس کے معنی پر کوئی عمل نہیں کرتا تھا، اپنی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں، کاروبار کی زندگی میں، گھریلو زندگیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کلام پاک کو نہیں چھوڑ دیکھتے تھے یہ لوگ۔ یہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے تو کلام پاک کو چھوڑ دیا۔ ہم کلام پاک کو بھولیں گے، کلام پاک ہمیں بھول جائے گا۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی پٹائی ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا میں مسلمان ہی کا خون بہ رہا ہے، کسی بھی بہانے سے، یوں کر لو یا یوں کر لو، مسلمان کا خون بہ رہا ہے۔ اور بقیہ مسلمانوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ اٹھ کر آواز بھی اٹھا لے کہ ان کو کیوں مارا۔ آج شام کے مسلمانوں پر بمباری ہے، اب ادلب پر بمباری شروع ہے، اس سے پہلے عراق پر تھی، اب یمن پر بھی ہے، اس سے پہلے افغانستان کے اوپر مستقل چل رہی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی ان معصوموں نے تمہارا کیا بگاڑا، کیا جرم ہے ان معصوموں کا، کیوں ان کے اوپر بمباری برسا رہے؟ لاکھوں کی تعداد میں شام کے مسلمان ہجرت کر چکے، معذور یتیم بچوں کے کیمپس ہیں، بیوہ عورتوں کے کیمپ ہیں، بچھڑے ہوئے لوگوں کے کیمپ ہیں، پوری دنیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن پوری دنیا ہے کہ خاموش تماشائی بنی پڑی، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی افغانستان پر تم کیوں چڑھ دوڑے تھے، روس کیوں چڑھ دوڑا تھا، کیا قصور تھا افغانستان کا، لوگوں کا، پھر بعد میں امریکہ اور نیٹو آئے، انہوں نے کیا قصور کیا تھا، کیوں مارا آپ نے ان لوگوں کو، اتنی بم برسائے۔ 2001 سے آج 2018 آ گیا، بمباری بند نہیں ہے، کیا قصور ہے ان بچوں کا، ان معصوموں کا، ان انسانوں کا؟ اگر آپ دیکھیں ہماری، دیکھتے دیکھتے ان چند سالوں میں کتنے اسلامی ممالک بالکل بلیا میٹ ہو گئے، عراق، افغانستان، یمن، شام اور کشمیر آپ کے سامنے چلا آ رہا ہے طویل عرصے سے، برما، روہنگیا، دیکھتے دیکھتے مسلمان گھروں سے بے گھر، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان گھروں سے بے گھر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب اپنے راستے سے ہٹتا ہے، اپنے دین کو چھوڑتا ہے، قرآن پاک کو چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، قرآن پاک اور شریعت کے احکامات کا سر عام مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کے احکامات کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہو، شریعت کے حکموں کو یوں کہہ کر ٹالا جا رہا ہو کہ یہ احکامات اب اس دنیا میں قابل عمل نہیں رہے، تو بتائیے پھر اللہ کی رحمتیں اتریں گی کہ رحمتیں اتریں گی؟ پھر اللہ کو ہم یوں کہیں کہ اللہ نے ہمیں بھلا دیا، ہم نے بھی تو اللہ کو بھلا دیا اپنی زندگیوں میں۔ جب ہم اللہ کو بھلا دیں گے اپنی زندگیوں میں تو ہمیں کہاں سے چین اور سکھ ملے گا؟ آج گھر گھر ماں باپ کی نافرمانی ہے، آج گھر گھر بے حیائی ہے، آج گھر گھر اللہ تعالی کے حکموں کا مذاق اڑانا ہے۔ تو جب یہ کام ہوں گے تو پھر طرح طرح کے مسائل آئیں گے ہمارے سامنے۔ اس کو قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج تم لوگ مزہ چکھ لو اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا تھا آج کے دن اللہ سے ملنے کو، آج ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، وذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تعملون، جو کام کے تم لوگ کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستكبرون۔ یہ جو اوپر بیان تھا یہ تو گناہگار لوگوں کا بیان تھا، غیر مسلموں کا بیان تھا، یہاں فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا بیان. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ انما یؤمنو بآیاتنا، ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. الذین اذا ذکروا بها، جب ان کو اللہ کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں. دیکھو غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں، ہم معصوم تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں، انبیاء اکرام معصوم تھے، وہ تو چلے گئے، اب تو ہم اور آپ ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. کوئی غلطی ہو گئی، ہمیں خود ہی خیال آ گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا تو حکم یہ تھا، تم نے کیا کیا؟ ابھی ذہن کا خیال آیا کہ ہاں بھائی اللہ کا حکم یہ تھا، آیتیں اللہ کی یاد دلائی گئیں. مومن کی شان کیا ہے؟ اب بحث نہ کرے کہ جی میں نے تو یوں نہیں یوں کیا تھا، یوں نہیں یوں کیا تھا، خرگو سجدا، وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. فرمایا انما یؤمنو بآیاتنا الذین، مومن وہ ہیں جو کہ ہماری آیتوں کو مانتے ہیں. الذین اذا ذکروا بها، جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، خروا سجدا، تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں. فسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وهم لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے. تکبر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کہا آپ نے کہ دیکھو بھائی آپ سے یہ غلطی ہو گئی، وہ کہتے ہیں میں نے کہا غلطی کی، میں تو غلطی سے پاک انسان، میرے سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. اور فوراً جواب، فوراً بحث کے لیے تیار، لڑنے مارنے مارنے پر تیار، یہ تکبر ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ کہ غلطی کا پتہ چل گیا، کسی نے احساس دلا دیا، یا خود احساس ہو گیا، فوراً مان لیا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، فوراً مان لیا کہ ہاں غلطی ہو گئی، اب سجدے میں گر گئے. سجدے میں گرنے کا دونوں مطلب ہے، تو باقی سجدے میں چلے گئے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے تابے داری دکھائی، معافی مانگی، اللہ سے توبہ استغفار کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوششوں میں لگ گیا، نیک اعمال کرنے شروع کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی آگے صفت یہ بیان فرمائی کہ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ نیک لوگوں کی شان. فرمایا اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ ان کے پہلو وہ بستروں سے دور رہتے ہیں، یعنی جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بستروں سے، اور وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں آخر شب میں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں. یہ اہل ایمان کی شان بیان فرمائی. اس کے اندر ایک مطلب اس کا یوں بیان فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں وہ رات کے آخر شب میں اور اپنے پہلوؤں کو بستروں سے دور کر لیتے ہیں. اپنے پہلوؤں کو بستروں سے دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سوتے نہیں ہیں، اب جتنا سونا تھا سو گئے، اب اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد اب اللہ کے سامنے مشغول ہو گئے، دعائیں مانگنے لگ گئے، ذکر کرنے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے. چنانچہ یہاں پر تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت سے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اس آیت سے تمام مفسرین کے نزدیک نوافل مراد ہیں اور تہجد کی نماز مراد ہے، کہ وہ لوگ آخر شب میں اپنے بستروں سے دور ہو جاتے ہیں، یدعون ربهم، اور اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، خوف کی حالت میں بھی اور امید کی حالت میں بھی. خوف ہوتا ہے اللہ کا، امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں معاف فرما دیں گے. اور یہ وہ نماز مراد ہے تہجد کی جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. سب سے زیادہ افضل ترین وقت رجوع اللہ کا تہجد کا وقت ہے، رات کا آخر حصہ. یوں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا وقت ہے، لیکن بعض وقت ہوتے ہیں نا، بعض خاص وقت ہوتے ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ جتنی جو دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کے وقت مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، الا یہ کہ بندے کے حق میں وہ خیر ہی نہ ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے جو تہجد کے وقت مانگی جاتی ہے. وہ خاص وقت ہوتا ہے دعاؤں کا. آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بہت کا بہت اہتمام خاص فرماتے تھے، بہت خاص اہتمام فرماتے تھے، وہ وقت آپ سے جاتا نہیں تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا. ایک روز میں دوران سفر میں صبح کے وقت آپ کے قریب ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے. جو مجھے کیا کرے؟ جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے کیا کر دے؟ دور کر دے. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا. بھئی کسی انسان کو جنت مل جائے اور جہنم سے دور ہو جائے تو اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ وہ تو جیت گیا دنیا میں, وہ تو کامیاب ہو گیا دنیا میں. مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کو وہ آسان ہو جاتی. آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز ہے, چیز تو بہت بڑی مانگی تم نے, لیکن اگر یہ چیز کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر دے, آسان کر دے جنت کو حصول, تو اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, بیت اللہ کا حج کرو. اور پھر فرمایا کہ لو اب میں تمہیں خیر یعنی نیکی کے ابواب بتلاتا ہوں. فرمایا وہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے جو عذاب سے بچاتا ہے, اور صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ بجھاتا ہے. صدقہ جو ہوتا ہے وہ آدمی کے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی آگ کو کون بجھاتا ہے؟ صدقہ بجھاتا ہے. اسی طرح آدمی کی نماز جو درمیان شب میں ہوتی ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت دلواتا ہے اور جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک کی جو یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ آپ نے تلاوت کی, فرمایا کہ یہ ہے انسان کو جنت میں لے جانے والا کام. اب بسا اوقات کوئی آدمی تھکاوا ہوتا ہے, دن بھر کا تھکاوا ہے, طبیعت بھی صحیح نہیں ہوتی, بعض اوقات وہ صرف عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت سے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی. تو یہاں پر فرمایا کہ حضرت ابو الدرداء اور قتادہ اور ضحاک نے فرمایا, یہی روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی دوسری جگہ پر منقول ہے, وہ فرمایا کہ پہلوؤں کے بستروں سے الگ ہو جانے کی یہ صفت ان لوگوں پر بھی صادق ہے. یعنی یہ جو فرمایا کہ لوگوں کے پہلو بستروں سے دور ہو جاتے ہیں اپنی شب میں, فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں, پھر صبح کی نماز جماعت سے ادا کریں. رات کو نہیں اٹھ سکے تہجد میں, لیکن دونوں نماز جماعتوں سے اللہ نے توفیق دے دی پڑھنے کی, ان کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. ان کے اوپر بھی یہ آیت صادق آتی ہے کہ ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے دور رہتے ہیں. اب دیکھو صبح کے وقت میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں شہر میں کراچی میں ویسے لوگ دیر سے سونے کے عادی ہیں, صبح کو اٹھنا مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن اٹھے, نماز پڑھی جماعت سے, اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں اور اس کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور جو تہجد والی بات فرمائی, فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے, اس سے مراد یہ لوگ بھی ہیں. ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی. بعض لوگوں نے اور اس کی تشریح یوں فرمائی کہ یہ آیت ان لوگوں سے بھی متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں. جیسے بابین کی نماز ہے, چھ رکعتیں بابین کی آتی ہیں, دو دو رکعت کر کے کم از کم, زیادہ سے زیادہ 20. تو فرماتے ہیں یہ آیت ان پر بھی صادق آتی ہے جو بابین کی نماز پڑھتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ آنکھ کھلنے پر اللہ کا ذکر کریں, لیٹنے پر اللہ کا ذکر کریں, بیٹھنے پر اللہ کا ذکر کریں, کروٹ پر اللہ کا ذکر کریں, وہ بھی اس آیت میں داخل ہیں. الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا, ہر وقت ان کے منہ سے کلمے نکل رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے. تو اس آیت کے مصداق بہت سارے لوگ ہو گئے. تہجد پڑھنے والے, نمبر دو عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے, نمبر تین وہ لوگ جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں وہ اس میں داخل, نمبر چار وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ نکلتا رہتا ہے. فرماتے وہ بھی اس آیت میں داخل. تو فرمایا کہ کون ہے اہل ایمان جن کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں, وہ پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو خوف کے ساتھ, ڈرتے ہیں اللہ سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم ناراضگی کا شکار نہ ہو جائے، وطمع، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو، ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں. صدقہ یہ اتنی عظیم و شان عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ یہ صدقہ اللہ کا نازل ہوتا ہوا عذاب رک جاتا ہے اس صدقے کی وجہ سے. نازل ہوتا ہوا عذاب رک جاتا ہے اللہ. الصدقۃ ترد البلاء، حدیث شریف میں فرمایا کہ صدقات جو ہیں وہ انسان کی بلاؤں کو ٹالتے. ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، انسان صدقے کی عادت ڈالے، آپ دیکھیے کیسی اللہ کی طرف سے انوارات و برکات پیدا ہوتے ہیں انسان کے مال کے اندر. ایک ہوتی زکات، وہ تو فرض ہے، لیکن صدقہ یہ فرض نہیں ہے. نفلی صدقہ، برضیے دے دو، لیکن دے دو گے اللہ برکت ڈالتے ہیں. فرمایا کہ لا تنقص مال من صدقہ، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کو لقد قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے اللہ تعالیٰ. جتنا مال سود کا آئے گا وہ مال کو گھٹا دے گا، انسانوں کو گھٹا دے گا. وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ دیکھنے میں مال بہت بڑھ رہا ہے، جیسے چاند ہوتا ہے نا، وہ پانی میں نظر آتا ہے، پانی میں ہوتا نہیں ہے. آپ دیکھو کسی سے پوچھو چاند پانی میں نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی نظر آ رہا ہے. پانی میں نہیں ہے. اسی طرح سود میں فائدہ نظر آتا ہے، سود میں فائدہ ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں. صدقہ بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، اور یہ ہماری نظروں کا دھوکہ کہہ لیجئے یہ، یا ہماری طبیعت کہہ لیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی جو جیب سے پیسہ نکلا وہ پیسہ ہمارا کم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یربی الصدقات، اللہ صدقے کو بڑھاتے ہیں، صدقے سے مال بڑھے گا. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مال کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑھ رہا ہے. اور سود کا پیسہ نعوذ باللہ جیب میں آ رہا ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ پیسہ بڑھ گیا. اگر ہزار تھے، 500 سود کے نعوذ باللہ کہیں سے کسی کے پاس آ گئے تو آنکھیں نہ دیکھ رہی ہیں کہ پیسہ کتنے ہو گئے، 1500. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کم ہو رہا ہے. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، دیکھ لیجیے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. کوئی آدمی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو صدقہ کرتا اور کہتا میں فقیر ہو گیا صدقہ کرنے سے. کوئی ملا آپ کو آشا جس نے کبھی یہ کہا کہ صاحب میں نے اتنے ہزاروں اتنے لاکھوں زکات نکالی، میں تو بھائی بخیل ہوں، میرا تو وہ فقیر ہو گیا، میں نے اتنی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کی، میں تو کیا ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. کوئی ملا آج تک؟ کبھی کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے وعدہ کر دیا، اللہ نے فرما دیا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل ایمان کی شان کیا بیان فرمائے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں اس کے اندر، اور جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ اپنے کسی آدمی کی شکایت نہیں کر کے، کوئی دھوبی تھا یا کوئی کاریگر تھا، اس نے لوگوں کو بڑا ستایا ہوا تھا، اس کی شکایت لے کر گیا اور کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، اس نے اتنا انسانوں کو ستایا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اپنا عذاب میں مبتلا کر دے. جب بہت سب لوگوں نے آ کر شکایت کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی کہ اللہ اس کو اپنے کسی عذاب میں لے لیجئے، اس کے اوپر اپنا عذاب بھیج دیجئے. حضرت اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، 3 دن کے اندر اندر اس کے اوپر عذاب آ جائے گا، 3 دن کے اندر اندر اس کے اوپر عذاب آ جائے گا. اب سب لوگ انتظار میں بیٹھ گئے کہ بھئی 3 دن ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے جان چھوٹ جائے گی، اس آدمی سے ہم سب لوگوں کی. پہلا دن گزر گیا، کچھ نہیں ہوا. دوسرا دن آیا، سب انتظار میں بیٹھے رہے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تیسرا دن آیا، وہ بھی گزر گیا، کچھ نہیں ہوا. سب پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ شیخ آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا، اللہ کا وعدہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کیا ہوا کہ کچھ بھی اس کے اوپر نہیں آیا اللہ کا عذاب؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اگر موقع لگا، کوئی موقع ہوا، میں اللہ رب العزت سے پوچھ لوں گا. جب پوچھا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تم کو کہا تھا کہ اس کے اوپر ہمارا عذاب 3 دن میں آ جائے گا اور ہم نے اس کے اوپر عذاب بھیج بھی دیا تھا اور جا کر دیکھ لو اس کا فلاں کونے کے اندر ایک گٹھڑی رکھی ہوئی ہے کپڑے کی اس کو ہٹا کر دیکھنا تو کچھ ایک اجدہا نکلے گا جس کو ڈسنے کے لیے ہم نے بھیجا تھا چنانچہ سب نے جا کر دیکھا تو وہاں اجدہا موجود تھا پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ بات یہ ہوئی کہ جب یہ آدمی کھانے پر بیٹھا تو ایک آدمی مانگنے والا آگے اس نے اپنا کھانا اس کو صدقہ کر دیا تھا اپنا کھانا اس کو کیا کر دیا تھا صدقہ کر دیا تو فرمایا کہ ہمارا وعدہ تو سچا ہے کہ جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو ہم تو اترتے ہوئے عذاب کو پھیر دیتے ہیں صدقے کی وجہ سے تو ہم نے اس آنے والے عذاب کو کیا کر دیا روک دیا کہ صدقہ ایسی چیز ہوتی ہے صدقہ بہت بڑی چیز ہے جس کا بہت ہم سب کو کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پہ موجودہ زمانے میں جبکہ صحتوں کو بھی معاملات لوگوں کے ایسے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں سب جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تمام موذی امراض سے تکلیفی امراض سے بیرونی خطرات طرح طرح کے چوریاں ڈکیتیاں آفات ان چیزوں کا مسئلہ ان سے حفاظت کے لیے روز مرہ کی بنیاد پر صدقہ کریں اپنے گھروں کھانا دیں روپیہ دیں کچھ اور مدد کریں لوگوں کی غریبوں کا خیال کریں پڑوسیوں کا خیال کریں والدین بہن بھائیوں کا خیال کریں یہ انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اس کی اولاد میں اس کے گھروں میں اس کے کام میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا کرتا ہے تو یہ اہل ایمان کی شان پر فرمائی 3 باتیں فرمائی تو تجاپا جنوب 4 چیزیں ہو گئی پہلی چیز یہ ہو گئی جو لوگ ہماری آیاتوں پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اہل ایمان اللہ کے نیک بندے ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اس کے دونوں مطلب میں نے عرض کیا ایک مطلب تو یہ ہے سجدے میں گرنے کے کہ واقعی سجدے میں گر گئے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں یاد نہیں تھا یہ حکم ہمیں یاد آ گیا یہ ہماری توجہ نہیں تھی ہماری توجہ ہو گئی ہم اب آپ کی طرف رجوع کر گئے ایک کام یہ ہو گیا اہل ایمان کا دوسرا کام صبح کے وقت میں بستروں سے دور رہنا تہجد کے وقت میں بستروں سے دور رہنا اس کے 4 مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کی تیسری چیز دعائیں مانگنا اپنے رب سے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ خوف اس بات کا کہ یا اللہ آپ کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائیں کہیں مجھے عذاب نہ دے دیں امید اس بات کی کہ یا اللہ آپ کو میرے مجھے معاف فرمائیں گے ہی فرمائیں گے ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگنا دعا میں کمی نہیں کرنا اللہ ناراض ہوتے ہیں اس انسان سے جو دعائیں نہیں مانگتا اور 4th چیز فرمائی صدقہ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا جو ہم نے تم کو کچھ دیا اس میں تم اللہ کے راستے میں نکالو اللہ کو ہمارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے صدقے کی ضرورت ہمیں ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے صدقے کی تو بھائی اس کا اہتمام ہم کریں یہ اہل ایمان کی شان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ چیزیں انسان کی زندگی میں بھی برکت ڈالتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت میں یہ انسان کا کیا ہے یہی سب کچھ ہے انسان کا اصل تو چیز آخرت ہے نا دنیا تو کوئی اصل تو نہیں ہے دنیا تو ہے انسان کے لیے عارضی دنیا اس دنیا کی بدولت انسان نے آخرت میں وقت گزارنا ہے اس دنیا کی بدولت آخرت میں وقت گزارنا ہے اس کی دعا مانگے اللہ سے جیسے اعمال ہوں گے ویسا اللہ تعالیٰ انسان کو مقام عطا فرمائیں گے جو وہی اعمال انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا فرما دیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا فأعطنا ولا تحرمنا فآثرنا ولا تؤثر علينا فأرضنا وارض عنا يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما یا رب کریم ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہمیں یا اللہ ان لوگوں میں داخل فرما جو آپ کے مقرب بندے ہوں ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما ہمیں گناہوں کی زندگیوں سے یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس زندگی کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم لوگ ہم میں سے ہر شخص جس گناہ میں مبتلا ہے ہم میں سے ہر شخص سے جو جو گناہ ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں اس پر معافی اور توبہ مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما اور آئندہ سے اس کو نہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب کریم یا رب ذل جلال والاکرام اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اعمال سیئہ اور گناہوں کی زندگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما معاصی کی زندگیوں سے محفوظ فرما فسق و فجور والی زندگیوں سے محفوظ فرما یا رب کریم یا رب ذل جلال والاکرام یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما عذاب قبر سے محفوظ فرما دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما ہم سب کو یا اللہ جنت عطا فرما یا اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرما اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عادل مستمر دائم نصیب فرما میری ایک عزیزہ بیمار ہیں اہلیہ سعید صاحبہ ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما کئی سال سے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور بڑے موذی مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما دے شفا عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہر چیز ہے یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما اہلیہ سعید کو مکمل صحت عطا فرما ایک بات ذرا ضروری بات سماعت کروا لیجیے میں نے کلام پاک کی آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو جتنی یہاں پر خواتین ہیں یہاں پر مرد حضرات ہیں وہ اس سجدے کی آیت کے پس سجدہ نماز مغرب کے بعد کر لیجیے گا